بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حمد و صلاة کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں ان کا اصل شکریہ اور قدر دانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزو ہیں کہ ان پر عمل کا درکنار ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے۔
کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان کے مہینے سے گھر میں یہ فضائل رمضان کی تعلیم ہو۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے تک میں کتاب پوری ہو جائے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، شعبان میں بھی چلتی رہے، رمضان میں بھی چلتی رہے۔ ہر گھر میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی فضائل رمضان کی شعبان میں تعلیم ہونی چاہیے، پوری فیملی بیٹھ کر۔ یعنی جن گھروں میں تعلیم کا رواج نہیں ہے انہیں بھی شعبان میں بیوی بچوں سے کہنا چاہیے، شوہروں سے کہنا چاہیے کہ پورا سال نہ صحیح، کم سے کم ہم رمضان ہی درست کر لیں تو چلو اس کی تعلیم کر لیتے ہیں۔ اور کوئی نہ بیٹھے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت مقرر کر لیجئے، بیوی بچوں کو سب کو کہہ دیجئے کہ روزانہ 10-15 منٹ کے لیے یہ فضائل رمضان کی اس وقت تعلیم ہوگی فلاں کمرے میں، اور آپ شروع کر دیجیے، آپ زور سے پڑھیے۔ تو تعلیم کا عمل تو شروع ہو جائے گا نا، چونکہ بیوی بچے نہیں بیٹھتے، آپ بھی تعلیم کا عمل نہیں کر رہے ہیں تو برکات کیسے عام ہوگی؟ آپ عمل شروع کر دیجیے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے 1-2-3-4 سب پھر بیٹھنا شروع کر دیں۔ اردو میں، انگلش میں، دونوں زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے، بہت مفید ہے جی۔
اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، جو کہ عمدہ مال شمار ہوتا ہے، بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جبھی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محرومیوں کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کارے دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے,
میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم گنتے ہیں نا کہ 15 رہ گئے ہیں, اب 10 ہی رہ گئے ہیں, 5 رہ گئے ہیں, مشکل لگتے ہیں 30 دن. تو اگر رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اللہ کی نظر میں, اس کی جو قیمت ہے, وہ صحیح معنی میں اگر ہمیں معلوم ہو جاتی تو ہم گنتے نہیں, ہم تمنا یہ کرتے کہ پورا سال روزے کا حکم ہوتا تو اچھا ہوتا, پورا سال رمضان ہوتا. اسی لیے ہمارے گننے اور ان لوگوں کے گننے میں فرق ہے جو رمضان کی قدر جانتے ہیں. گنتے ہم بھی ہیں, گنتے وہ بھی ہیں, مگر ہمارا گننا اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی تو 5 دن باقی ہے, اور وہ گنتے ہیں کہ صرف 5 دن رہ گئے. گنتے وہ بھی ہیں, نیک لوگ بھی, ہم بھی گنتے ہیں, مگر ہم گنتے ہیں کہ اب اتنے باقی ہے, ابھی کب ختم ہو جائے. ان کا یہ کہ بس اتنے ہی رہ گئے اب. اسی لیے جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو نیک لوگ جو ہیں ان کی کیفیت ملی جلی ہوتی ہے رمضان المبارک کے چلے جانے کا غم اور عید کی خوشی.
ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے. آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے پھر بھی روزے کا اہتمام فرماتے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن منع فرمانا پڑا. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے. گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں. بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے. اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی, لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں. علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے. اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں. فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں 10 احادیث مذکور ہیں. دوسری فصل شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں ہیں. تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں. اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس سلسلے کو ختم کر دیا. حق تعالی شان ہو اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کو قبول فرمائے اور مجھ سیاہکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائے. فصل اول فضائل رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانی اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلاوے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے تمہیں چارہ کار نہیں، جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے ہوس سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شک اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما تبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، اس کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن مجید چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہیں، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔
ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں آ جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے اور پہلی رکعت میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں رکوع تک، تو دوسری رکعت میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا، تو پھر نماز میں آ گئے اب کیا کریں گے۔ تو جو لوگ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ایک رکوع کا قیام کر سکتے ہیں، پہلی رکعت میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح کی سنت تو ادا کر رہے ہیں مگر تراویح میں قرآن سننے کی جو سنت ہے وہ ان کی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے فوراً شریک ہو جانا چاہیے تاکہ قرآن کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے،